ایران میں نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اتوار 21 مارچ 2021 کو عوام سے آن لائن خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے علاقائی، عالمی اور ایران کے داخلی مسائل پر تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ مذکورہ خطاب کو اردو زبان میں ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین۔
ایران کے عزیز عوام کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ سال ان کے لیے اچھا اور مبارک ہو۔ ہم سن 1400 ہجری شمسی میں داخل ہو گئے ہیں۔ رائج نقطۂ نگاہ سے یہ سال نئی صدی کا آغاز شمار ہوتا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ دقیق تخمینے کے لحاظ سے ایسا نہ ہو، لیکن عام طور پر کہتے ہیں کہ نئی صدی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ صدی 1300 ہجری شمسی کے آغاز سے اس کا مختصر لیکن بامعنی موازنہ کریں تو کہنا چاہیے کہ اس وقت اغیار کے فرما بردار رضا خان کی آمریت تھی۔ درحقیقت برطانیہ نے رضا خان کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹا تھا، اور ملک میں برطانیہ سے وابستہ آمرانہ حکومت برسر اقتدار تھی۔ یہ سن 1300 ہجری شمسی کا آغاز تھا، اور یہ سال 1400 ہجری شمسی انتخابات کا سال ہے، یعنی ملک میں عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والی خود مختار حکومت ہے جو خود اعتمادی اور قومی خود اعتمادی پر استوار ہے۔ یہ سال نئی صدی میں ہمارا ورود ہے۔ یہ 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے آغاز کا ایک اہم فرق ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم سبھی امور میں اسی نسبت سے آگے کی جانب بڑھنے اور پیش رفت میں ہماری ہدایت فرمائے گا۔ کچھ نکات میں نے تیار کیے ہیں جو عرض کروں گا، جن میں سے ایک اسی عنوان کے بارے میں ہے جو اس سال پیش کیا گیا۔ درحقیقت یہ بھی پیداوار کا عنوان ہے جو ضروری حمایت پر استوار ہے، یعنی پیداوار کی جو حمایت لازمی ہے وہ انجام پائے اور رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اس کے بعد انتخابات کے مسئلے پر بات کروں گا اور چند نکات انتخابات کے بارے میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پیغام نوروز میں عرض کیا، سن 99 ہجری شمسی میں پیداوار میں تیز رفتاری ترقی کا عنوان اور ہدف مکمل طور پر پورا نہیں ہو سکا، لیکن حق و انصاف یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہم شعبوں میں پیداوار میں پیش رفت ہوئی ہے، اور بعض معاملات میں پیداوار میں اضافہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور بعض شعبوں میں اگر اضافہ نہیں ہے تو پیش رفت ضرور ہے۔ البتہ میں اس کی پوری فہرست بیان نہیں کروں گا۔ زیادہ تر گھریلو استعمال کی مصنوعات میں کافی ترقی ہوئی ہے، گاڑیوں کے ٹائر، ایلومینیم، پیٹرو کیمیکل، اسٹیل وغیرہ ایسی مصنوعات ہیں جن میں پیش رفت اور ترقی ہوئی ہے۔ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ملک میں پیداوار میں یہ پیش رفت جاری رہے اور پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اب پیداوار میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں دو تین باتیں جو شاید پہلے بھی گزار کر چکا ہوں عرض کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر فرض کریں، بلا ضرورت بے تحاشا درآمداد یا اسمگلنگ یا ہاتھ پیر باندھنے والے ابس اور غیر ضروری ضوابط، یا پیداوار میں بینکاری سسٹم اور بینکوں کی جانب سے مدد کا فقدان، یہ کچھ رکاوٹوں کے عنوان ہیں۔ لیکن رکاوٹیں صرف یہی نہیں ہیں۔ مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں پیداوار میں حائل رکاوٹیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ یہ رپورٹ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے توسط سے اور ان لوگوں کے ذریعے جو ان مسائل سے آگاہ ہیں عوام کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ان میں سے بعض رکاوٹوں کو دور کرنا خود عوام کی بھی ذمہ داری ہے، اور بعض سرکاری اداروں اور مجموعی طور پر حکومتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس میں مجریہ اور دیگر سبھی شعبے شامل ہیں۔ بہرحال پیداوار میں حائل رکاوٹیں بہت ہیں جنہیں برطرف کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات حمایت، جیسے قانونی ترغیبی پیکج اور ان چیزوں کی درآمد میں مدد ہے جن پر پیداوار کا انحصار ہے۔ مثال کے طور پر بعض مصنوعات کے لیے ایسے خام مال کی ضرورت ہے جو بیرون ملک دستیاب ہیں، یا مثال کے طور پر بعض مشینوں اور فاضل پرزہ جات وغیرہ کی ضرورت ہے، اس میں مدد کی جائے اور آسانیاں پیدا کی جائیں۔ پیداوار بڑھانے میں ایک مدد یہ ہو سکتی ہے کہ عوام کی قوت خرید بڑھائی جائے، کیونکہ اگر پیداوار ہو لیکن عوام میں اس کا تقاضا اور ضرورت نہ ہو تو یہ پیداوار شکست سے ہمکنار ہوگی۔ عوام کی قوت خرید، یہ وہی ملکی کرنسی کی قدر کا مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے، اور متعلقہ ماہر افراد کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، یا مثال کے طور پر بیچ میں سے دلالی ختم کرنے میں مدد ہے۔ دلالی قیمتیں بڑھاتی ہے، اس سے پیداوار تیار کرنے والے کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور صارف کو بھی، دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر بلا وجہ کی بروکری ختم ہو جائے تو یہ پیداوار میں بہت بڑی مدد ہوگی۔ اسی طرح کے دوسرے کام ہیں جو اس سال یعنی 1400 ہجری شمسی میں سنجیدگی کے ساتھ انجام دیے جائیں تو یہ معیشت میں بڑا تغیر ہوگا۔ البتہ دیگر شرائط بھی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، مثال کے طور پر بدعنوانی کے خلاف جنگ ہے، کرپشن سے جنگ بہت ضروری ہے، بدعنوانی کے راستوں کو بند کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ در حقیقت بنکاری کے نظام اور کسٹم وغیرہ کے سسٹم میں اصلاحات ہیں جن کے ذریعے بدعنوانی کے سارے راستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو بات میں اپنی عزیز قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بے سر و سامانی سے جو عوام کی معیشت اور اقتصاد میں پائی جاتی ہے، بعض مواقع بھی وجود میں آئے ہیں۔ منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہے اور مایوسی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ایسے افراد بھی ہیں، قابل افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اور اخبارات و جرائد میں بھی اور زیادہ تر بیرونی پروپیگنڈوں میں، چونکہ مشکلات عوام کے سامنے موجود ہیں اس لیے ان کا سہارا لے کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سارے راستے بند ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہرگز نہیں، میں کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری معیشت اندرونی صلاحیتوں اور گنجائشوں کی وجہ سے خطے کی پیش رفتہ ترین معیشت ہو سکتی ہے، حتیٰ دنیا کی ترقی یافتہ ترین معیشت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس گنجائشیں بہت ہیں، امکانات و وسائل بے شمار ہیں۔ ان امکانات و وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے کسی معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں متعلقہ عہدیداران اور حکام احساس ذمہ داری اور بلند ہمتی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کی شرط مضبوط مینجمنٹ ہے۔ ملک میں بدعنوانی مخالف مضبوط انتظامیہ کی حکمرانی اور جامع اقتصادی منصوبہ ہو تو ان گنجائشوں سے جو پائی جاتی ہیں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی عالمی بینک کے ماہرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے، در حقیقت دنیا کے نمبر ایک معروف ماہرین اقتصادیات کی بات ہے، جو عالمی بینک کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کی معیشت دنیا کی برتر معیشتوں میں 18ویں نمبر پر ہے، یعنی دنیا کے 200 کچھ ممالک کے درمیان ہماری معیشت 18ویں نمبر پر ہے۔ وہ بھی اس وقت کے جب پابندیاں اور کافی مشکلات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان صلاحیتوں کو جنہیں اب تک استعمال نہیں کیا گیا، ان میں سے بعض صلاحیتوں کا میں مختصر ذکر کروں گا، اگر ان سے استفادہ کیا جائے تو ایران کی معیشت 6 درجہ اوپر اٹھ جائے گی، یعنی 12ویں نمبر پر آ جائے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ 8 کروڑ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ان تمام مشکلات کے باوجود، جیسے پابندیاں وغیرہ جو دوسروں نے ہم پر مسلط کی ہیں، الحمدللہ ملک زندہ ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، دنیا کی 18ویں برتر معیشت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں جن وسائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو وہ خود بتاتے ہیں، دو طرح کے ہیں، ایک زمینی سطح کے وسائل ہیں اور دوسرے افرادی قوت ہے۔ زمینی سطح کے وسائل جیسے ملک کا وسیع رقبہ اور بین الاقوامی پانیوں تک دسترسی، ہم بحرۂ عمان اور بحرۂ ہند کے کنارے آباد ہیں اور بین الاقوامی سمندروں میں ہماری دسترسی ہے، اور ہمارے پڑوسی ممالک کی تعداد 14-15 ہے جن کی آبادی تقریباً 60 کروڑ ہے۔ یہ بہت اچھی پوزیشن اور گنجائش ہے۔ ہمارا ملک مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے درمیان نقل و حمل اور ٹرانزٹ کا راستہ ہے۔ ہمارے ملک کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے، یہ ملک اس قدر گنجائش کا مالک ہے۔ ہاں ہمارے دشمنوں کی کوشش ہے کہ ان گنجائشوں سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، لیکن بھرپور محنت اور قومی جدوجہد کے ذریعے ان وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ زمینی سطح کے وسائل ہیں۔ افرادی قوت سے مراد ملکی آبادی کا وہ حصہ ہے جو کام کرنے کی عمر میں ہے۔ دیکھیے 1980 کے عشرے میں آبادی میں اضافے کی برکت سے کچھ لوگ شور مچا رہے تھے کہ بے حساب کتاب آبادی کیوں بڑھا رہے ہیں۔ آج وہی نوجوان کام کے میدان میں ہیں، یعنی ملک جوان ہے، افرادی قوت کافی ہے جس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ جو لوگ کام کرنے کی عمر میں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کو فعال کیا جائے۔ یونیورسٹیوں کی تعلیمات مکمل کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنے یونیورسٹی طلباء اور فارغ التحصیل ہونے والے افراد، ہمارے اکثر نوجوان تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے پڑھے لکھے اور کام کی مہارت رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر عالمی بینک کی رپورٹ میں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اہم باتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان میں سے ایک اندرونی منڈی ہے، یعنی 8 کروڑ افراد کی ایک منڈی ایران کے پیداواری طبقے کے پاس ہے، یعنی پیداوار کرنے والا خود ہی صارف بھی ہے۔ مجموعی طور پر 8 کروڑ افراد کی منڈی ایرانی صنعتکاروں کے اختیار میں ہے، اور یہ خود بہت اہم ذریعہ ہے۔ ایک اور اہم بات قدرتی وسائل ہیں۔ ان میں سب نہیں، بعض قدرتی وسائل سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن خام مال کی صورت میں۔ ان میں سے بہت سے سرمائے سے ہم خام صورت میں، جیسے تیل ہے، گیس ہے، جنہیں ہم خام شکل میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم ان سے بہتر ایڈڈ ویلیو کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری زراعت کی زمینیں، چراگاہیں اور جنگلات ہیں۔ یہ عظیم سرمائے ایرانی قوم کے پاس ہیں۔ ہم زیر زمین معدنیات جیسے تیل، جیسے گیس، جیسے تانبے، جیسے کچے لوہے وغیرہ کے ذخائر میں دنیا میں برتر درجہ رکھتے ہیں۔ ہم پہلے اور دوسرے درجے سے لے کر 90 درجے تک ہیں۔ ہمارے پاس یہ عظیم قدرتی ذخائر ہیں۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 30 سال میں ہمارے یہاں بنیادی ڈھانچے تیار ہوئے جو ملک میں پہلے موجود نہیں تھے۔ ڈیم، بجلی گھر، ریلوے لائنیں، سڑکیں اور اسی طرح کے بہت سے بنیادی ڈھانچے وجود میں آئے ہیں۔ جس ملک میں یہ سب خصوصیات ہوں، اتنی ساری گنجائشیں ہوں، اگر اس کے پاس صحیح اقتصادی منصوبہ بندی ہو اور مضبوط مینجمنٹ اور مجریہ کی حکمرانی ہو۔ میں بعد میں انتخابات کے مسئلے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ البتہ ایسی مجریہ جو مضبوط ہو، عوامی ہو، بدعنوانی کے مخالف ہو، جو ملک کو پیش رفتہ معیشت میں تبدیل کر سکے، تو پھر کوئی بھی پابندی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ یہ نہیں کہ پابندیاں اٹھائی جائیں یا نہ اٹھائی جائیں، جب معیشت پیش رفتہ اور آگے بڑھنے والی ہو تو دوسرے اس کے محتاج ہوتے ہیں، پھر پابندیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ملک کی معیشت کے سلسلے میں ایک اور نقطہ جس کو بیان کرنا ضروری ہے، یہ ہے کہ مشکلات دور کرنے میں عوام کی ہمراہی اور ہمدلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کام میں بھی عوام شامل ہو جاتے ہیں، اس میں یقیناً بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اب تک یہی ہوا ہے۔ ان تمام امور میں جن میں عوام شامل ہوئے، ان میں راستے کھل گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری اور پیداواری شعبے میں، سرمایہ کاری میں خود عوام کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے اور وہ اس کو بے مصرف سوداگری اور لین دین میں لگاتے ہیں، وہ اس کو پیداوار میں لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسے کورونا کے معاملے میں مومنانہ امداد کی صورت میں یہ عمل انجام پایا کہ سبھی لوگ اس میں شامل ہوئے، پیداوار میں بھی ان کے اندر اس کام کی توانائی ہے۔ 1, 2, اور 10 افراد کے لیے روزگار پیدا کریں اور روزگار سے لگنے میں ان کی مدد کریں۔ البتہ اس کام کے لیے عوامی تنظیموں کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیسے مدد کریں۔ عوامی رفاہی تنظیمیں، انقلابی ادارے، مساجد کی کمیٹیاں، جو بعض دیگر شعبوں میں اس طرح کے کاموں میں سرگرم ہیں، وہ یہ منصوبہ بندی کریں کہ ہر ایک اپنے چھوٹے سے سرمایے سے کس طرح ملک کی پیداوار میں مدد کر سکتا ہے۔ یعنی لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس اربوں کا سرمایہ ہو تبھی پیداواری شعبے میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، بعض اوقات کم سرمایے سے بھی ملک کی پیداوار میں مدد کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک دیہاتی کنبے کو چند جانوروں کے ذریعے اپنے پیر پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ کسی شہری گھرانے کو بنائی یا سلائی کی ایک مشین دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے بے شمار کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، جو عوام کی بھی مدد ہے، غربت ختم کرنے کی بھی مہم ہے اور پیداوار میں معاونت بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں چند جملے پابندیوں کے بارے میں عرض کروں گا اور پھر اپنی گفتگو پر واپس، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اقتصادی مسئلے کی مناسبت سے کہ اقتصادی ناکابندی اور پابندیاں جو امریکہ نے ہمارے خلاف لگائیں اور بعض ملکوں کے خلاف لگا رہا ہے بہت بڑا ریاستی جرم ہے۔ پابندی کے مسئلے کو ایک سیاسی اور سفارتی امر کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ واقعی جرم ہے۔ کسی قوم پر پابندی لگ جائے کہ وہ دوائیں درآمد نہ کر سکے، طبی وسائل نہ لا سکے، غذائی اشیاء حاصل نہ کر سکے، ہم نے تو خود کو ان مشکلات سے نکال لیا ہے اور مزید نکالتے جا رہے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ملک ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، تو واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم امریکی حکومت سے ہی ممکن ہے جو ایک دن میں 220,000 لوگوں کا قتل عام کر سکتی ہے۔ یہ جرم بعض طاقتوں من جملہ امریکہ نے کیا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ پابندیاں اور اقتصادی ناکابندی یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ملک کے لیے پابندیوں کا یہ جرم ہمارے ملک کے تئیں کیا گیا، ایک فائدہ یہ رہا کہ اس نے پابندیوں کو ایک موقع میں تبدیل کر دیا، یعنی ہمارے باہمت اور محنتی نوجوانوں نے کمر کسی۔ بعض شعبوں میں جو پوری طرح بیرون ملک پر منحصر تھے، ملک کو اغیار سے بے نیاز کر دیا، یعنی ملک کے اندر وہ چیزیں تیار کر لیں، داخلی پیداوار، یہ پیداوار میں تیز رفتار ترقی اور اضافے کے معاملے سے الگ ہے، یہ ملک کے اندر ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کا معاملہ ہے، یہ در حقیقت ملک کے اندر کا ایک نیا کام ہے۔ بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پر جو رپورٹیں دیکھتے ہیں جن میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ایسی مصنوعات تیار کرتے ہیں جو ملک سے باہر کی محتاجی سے نجات دلا دیتی ہیں، اور خود وہ مصنوعات اسی نوع کی بیرونی مصنوعات سے زیادہ اچھی اور سستی ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے لوگوں کو تیار کردہ ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی تیار کردہ ہوتی ہیں جنہیں انسان زیادہ خوشی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس چیز نے بعض شعبوں میں دوسروں پر انحصار ختم کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے، یہ جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یا چند لوگوں نے مل کر فلاں کام کیا ہے یا یہ اقدام کیا ہے، واقعی ہمارے لیے مثال اور سبق آموز ہے۔ پابندیوں سے نمٹنے میں ہم دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پابندی لگانے والے کے پاس جائیں اور اسے درخواست کریں، کہیں کہ جناب آپ نے ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ یہ پابندیاں اٹھا لیں یا کم کر دیں، اور وہ کہے کہ بہت اچھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم ہمارا یہ کام کر دو تو ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ چند سامراجی مطالبات آپ کے سامنے رکھے اور کہے کہ یہ کام کرو تو میں تھوڑی سی پابندیاں کم کر دوں گا، یہ ایک راستہ ہے جو در حقیقت ذلت کا راستہ ہے، پستی کا راستہ ہے، پسماندگی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی افرادی قوت کو فعال کریں، ہمارے اندر کافی توانائیاں ہیں، ان قوتوں سے کام لیں اور جس چیز پر پابندی ہے وہ ملک کے اندر تیار کریں۔ وہ مقابل فریق جب دیکھے گا کہ یہ سامان ملک کے اندر تیار ہو رہا ہے تو وہ خود گھبرا جائے گا، چونکہ اس سامان کی تجارت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ملکوں کی منڈیوں سے ان حکومتوں کا ایک بڑا فائدہ اسی چیز کی فروغ سے ہوتا ہے، لہذا یہ اقدام خود اس بات کا باعث بنے گا کہ پابندیاں اٹھا لی جائیں، ختم ہو جائیں یا پھر بے اثر ہو جائیں۔ بنابراین ہماری قوم نے اس دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے، اور واقعی اسی طرح ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عزیز قوم نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں سے تازہ ترین یہی کرونا وائرس کے مسئلے میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں۔ شروع میں جب کرونا وائرس آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ماسک بھی نہیں تھے، اور ملک کے اندر اس بات کے کافی امکانات اور وسائل بھی موجود نہیں تھے کہ لوگ آرام سے ماسک استعمال کر سکیں، یا یہی سینیٹائزرز، یہ بھی نہیں تھے۔ ملک کے اندر محنت سے کام شروع کر دیا گیا تو ہم ماسک کی پیداوار میں خود کفیل ہو گئے، جبکہ دوسرے ماسک کی چوری کر رہے تھے۔ یہ گزشتہ برس سے پہلے کے 2019 کے فروری مارچ اور 2020 کے مارچ اپریل کی بات ہے۔ ایک یورپی ملک نے چین سے ماسک خریدے تھے اور دوسرا ملک آیا اور راستے سے چوری کر کے اٹھا کے لے گیا۔ دنیا میں ماسک کی یہ صورتحال تھی۔ ہم نے خود تیار کیا، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے عوام نے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں ماسک اور سینیٹائزرز تیار کیے۔ یہ بیرونی ممالک پر انحصار پوری طرح ختم ہونے کا مظہر تھا۔ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ویکسین تک پہنچ گئے۔ آج الحمدللہ COVID-19 ویکسین مختلف روشوں کے تجربات اور پیداوار کے مرحلے میں ہے اور پروڈکشن کے مرحلے تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ بعض غیر ملکی تجزیہ نگار جو واقعی منصف مزاج ہیں، ہمارے ملک کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم نے اس راستے کو آزمایا ہے اور انشاءاللہ اسی راستے پر چلتی رہے گی۔ اس وقت نالج بیسڈ اور پیداواری شعبے میں کام کرنے والے دیگر نوعیت کی کمپنیوں میں ہزاروں نوجوان وہ مصنوعات تیار کر رہے ہیں جن پر پابندی ہے۔ ان کی تیار کردہ مصنوعات کی کیفیت بھی بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سستی بھی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی واقعی اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کے بارے میں ہم نے جو بھی کہا ہے وہ مبالغہ نہیں، بلکہ بہت احتیاط سے بیان کیا ہے۔ سائنسی ریسرچ اور تحقیقات کے مقالات، ان مقالات سے جو ماخذ کا درجہ رکھتے ہیں، عالمی سائنسی مراکز کہتے ہیں کہ گزشتہ 20 برس میں، چونکہ نینو سائنس نئی ہے، مثال کے طور پر 2001 میں نینو کے بارے میں ایران نے 10 ریسرچ پیپر پیش کیے تھے، مگر 2020 میں 12,000 تحقیقی مقالے پیش کیے۔ یعنی 20 سال میں ہم نینو کے بارے میں 10 تحقیقی مقالوں سے 12,000 سائنسی مقالوں تک پہنچ گئے۔ ملک کے اندر الحمدللہ اسی طرح کے کام انجام پا رہے ہیں اور یہ بہت اہم ہے۔ دفاعی شعبے میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دفاعی شعبے میں الحمدللہ ملکی پیش رفت روز بے روز نمایاں تر، درخشاں تر اور بعض لوگوں کے مطابق حیرت انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دفاعی مصنوعات ملک کی بیرونی سلامتی کے سطح کو اوپر لے جا رہی ہیں۔ یہ ملک کے لیے بہت اہم ہے، یعنی حسون الرعیہ۔ در حقیقت یہ ملک کی سلامتی کے قلعے اور حصار ہیں۔ بنابراین پابندی کے خطرے کو، جو واقعی ایک خطرہ اور حقیقت میں ایک مجرمانہ عمل ہے، اس کو ایک موقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کہ ہم ملک کے اندر کی اندرونی گنجائشوں، صلاحیتوں اور ملک کی افرادی قوت پر بھروسہ کریں۔ معیشت کے مسائل میں آخری نقطہ ملک کے عزیز حکام سے ہے، چاہے وہ موجودہ حکام ہوں جو اقتدار میں ہیں یا وہ جو بعد میں آئیں گے۔ ہماری تاکیدی نصیحت یہ ہے کہ ملک کی معیشت کے مسئلے کو پابندی کے خاتمے سے مشروط نہ کریں۔ انتخابات کی تشہیراتی مہم میں بھی معیشت کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ ملک کی معیشت کے مسئلے کو دوسروں کے فیصلے کے انتظار میں ہوا میں معطل نہ رکھیں کہ اگر پابندیاں ختم ہو گئیں تو ہم یہ کام کریں گے اور وہ کام کریں گے۔ فرض کریں پابندیاں باقی رہیں گی، ملک کی معیشت کی منصوبہ بندی پابندیوں کے باقی رہنے کو مد نظر رکھ کر کریں، اور یہ منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، کسی کے منتظر نہ رہیں۔ گزشتہ 3-4 سال میں ہماری ایک مشکل یہی تھی کہ ہم تسلسل کے ساتھ کہتے رہے کہ اگر پابندیاں ختم ہو گئیں تو فرض کریں کہ یہ ہو جائے گا، پابندیاں اٹھا لی گئیں تو وہ ہو جائے گا، بیرونی سرمایہ کاری ہوئی تو یہ ہو جائے گا۔ یہ اگر و مگر معیشت کو معطل کر دیتا ہے۔ معیشت میں تعطل نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں معیشت اور اس سال کے عنوان کے حوالے سے تھیں۔ انشاءاللہ سبھی کوشش کریں گے کہ پیداوار کی حمایت اور رکاوٹوں کے ازالے کو عملی شکل دیں۔ ایک اور اہم مسئلہ صدارتی اور شہری کونسلوں کے انتخابات کا ہے، جو مئی جون میں ہوں گے، یعنی تقریباً 2.5 سے 3 مہینے بعد۔ یہ انتخابات بہت زیادہ اہم ہیں اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات انتخابات کی صلاحیتوں کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ ملک میں انتخابات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، داخلی پہلو سے بھی اور بین الاقوامی ساکھ کے حوالے سے بھی۔ داخلی پہلو سے انتخابات دراصل ملک میں ایک تازگی لاتے ہیں۔ جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو کچھ تعداد لوگ میدان میں آتے ہیں، کام میں شامل ہوتے ہیں، ملک کی انتظامیہ میں ایک تازگی وجود میں آتی ہے۔ جو بہت اہم چیز ہے. گویا انتظامیہ میں ایک نئی روح پھونک دی جائے گی. ملکی انتظامیہ کا کام بڑا بھاری ہے, جس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں مختصر گفتگو کروں گا. تو انتخابات سے ملکی انتظامیہ میں نئی روح پھونکی جاتی ہے. اس طرح تازہ دم اور پرجوش لوگوں کا ایک گروہ کام کے لیے آ جاتا ہے, اور یہ ملک کے لیے بڑی اچھی اور مبارک چیز ہے. غیر ملکی شبی کے پہلو سے بھی انتخابات عوام کی موجودگی اور عوام کی شرکت قومی اقتدار کا مظہر ہے. اسے ہم سب کو جان لینا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے. ہاں, دفاعی وسائل, سفارتکاری کی طاقت اور اس طرح کی چیزیں ملک کو قوت عطا کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر کسی ملک کے عوام ہے, قوم ہے, جو قوت عطا کرتی ہے. جب دنیا میں سب یہ محسوس کرنے لگیں, دوست دشمن سبھی کو یہ احساس ہونے لگے کہ یہ قوم ہوشیار ہے, جاگ رہی ہے, ثابت قدم ہے, پرعزم ہے, پرجوش ہے, تو یہ چیز سبھی کی نظروں میں اس ملک کے لیے ایک طاقت اور ایک وقار پیدا کرتی ہے, چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن. بنابراین عوام کی شراکت ملک کی طاقت و قوت کا سبب ہے, اور یہ چیز الیکشن میں عوام کی موجودگی کا مظہر ہے. انقلابی اجتماعات عوام کی موجودگی کا مظہر ہیں. البتہ سب سے اہم چیز انتخابات ہیں. میں نے طاقتور ایران کے بارے میں کئی بار بات کی ہے. ہمیں اپنے ملک کو طاقتور بنانا چاہیے. جس ملک اور جس قوم سے دشمنوں, تسلط پسندوں اور سامراجیوں کی دشمنی زیادہ ہو, اس کا چارہ اور علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے. ملک کی طاقت اور مضبوط ایران ایک عمومی نعرہ ہے اور اسے سب مانتے ہیں. جو شخص مجھے بھی تسلیم نہیں کرتا وہ بھی مضبوط ایران کے نعرے کو مانتا ہے. یقینی طور پر مضبوط ایران کمزور, ناتوان اور دبے رہنے والے ایران سے بہتر ہے. مضبوط ایران ناقابل شکست ایران, عزت والا ایران ہے. رہی یہ بات کہ ایران کو طاقت کون عطا کرتا ہے, تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, قوم. یہ قوم ہے جو ملک کو یہ طاقت و قوت عطا کرتی ہے, اور قوم کی موجودگی, قوم کی شرکت اور قوم کی شرکت کی سطح یقینی طور پر اس قومی طاقت اور اقتدار کے سلسلے میں مؤثر ہے. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس پختہ اطلاعات ہیں, اور عزیز عوام بھی جان لیں کہ کچھ ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں, امریکہ اور اسی طرح صیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے اور انٹیلیجنس سروسز آج سے نہیں بلکہ کافی پہلے سے کوشش کر رہی ہیں کہ مئی جون کے مہینے میں ہونے والے انتخابات کو بے رونق اور بے معنی بنا دیں, یا انتخابات کرانے والوں پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی, یہ ہوا اور وہ ہوا. در حقیقت وہ لوگ انتخابات منعقد کرانے والوں پر الزام لگا رہے ہیں, محترم نگراں کونسل پر الزام لگا رہے ہیں, یا عوام کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے ووٹوں کا کچھ اثر نہیں ہے, حالات کو بہتر بنانے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کیوں بیکار میں آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ اور وہ لوگ اسی طرح کے کاموں پر شدت سے تاکید کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں وہ لوگ سائبر دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں. افسوس کہ ہمارے ملک کے سائبر اسپیس میں بھی میری اتنی تاکید کے باوجود ضروری احتیاط نہیں ہو رہی ہے, اور بعض پہلوؤں سے وہ بے لگام ہے. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں اس سلسلے میں ضروری چوکنا رہنا چاہیے. پوری دنیا کے تمام ممالک اپنے سائبر اسپیس کا صحیح طریقے سے مینجمنٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سائبر اسپیس کو بے لگام اور آزاد چھوڑ دیا ہے. اس میں فخر کی بات نہیں ہے, یہ کسی بھی صورت میں قابل فخر بات نہیں ہے. سائبر اسپیس کا مینجمنٹ ہونا چاہیے, اس چیز سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ عوام کے لیے آزادی کا ذریعہ ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سائبر اسپیس کو دشمن کے اختیار میں نہیں دینا چاہیے کہ وہ ملک کے خلاف اور قوم کے خلاف استعمال ہو اور سازش کا باعث بنے. ان کا ہدف یہی ہے کہ نفسیاتی طریقوں کے ذریعے انتخابات میں عوام کی شرکت کو کم کر دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام انہیں منفی جواب دیں گے اور ایسا کام کریں گے کہ دشمن نا امید ہو جائے گا, اور یہ بہت اہم ہے. تو یہ انتخابات کی اہمیت سے متعلق پہلی بات تھی. دوسری بات صدارت کی اہمیت کے بارے میں ہے. صدارت بہت ہی اہم مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ ملک کا سب سے اہم اور سب سے مؤثر انتظامی عہدہ صدارت کا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صدر کا اختیار کچھ ہی برسوں کا ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صدر کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ صدر تو لوگوں کو چیزیں فراہم کرنے والا ہوتا ہے، صدر کے پاس 10% یا 15%، اس طرح کی باتیں۔ یہ لوگ کس طرح حساب کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اختیار ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یا تو غیر ذمہ داری کی بنا پر ایسا کہا جاتا ہے، یا لا علمی کی بنا پر کہا جاتا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ دشمنی کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صدر کا عہدہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ذمہ داری والے عہدوں میں سے ایک ہے، بلکہ ملک کے تمام انتظامی عہدوں کے مقابلے میں صدر کا عہدہ سب سے زیادہ مشغولیت اور ذمہ داری کا عہدہ ہے۔ ملک کے لگ بھگ تمام انتظامی مراکز صدر کے اختیار میں ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ عدلیہ میں انتظامی عہدے ہیں، یا فوجی اداروں میں بھی کچھ انتظامی عہدے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ انتظامیہ کے مقابلے میں صفر ہے، صفر سے تھوڑا سا زیادہ۔ صفر کے اوپر اشاریہ کچھ معمولی سی فیصد ہیں۔ ملک کے اہم اور تقریباً تمام انتظامی امور، جن میں ہزاروں انتظامی عہدے ہیں، سب انتظامیہ کے سربراہ یعنی صدر کے اختیار میں ہیں۔ ملک کا منظور شدہ بجٹ اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بجٹ اور پلاننگ کے ادارے کا سربراہ صدر کا معاون اور براہ راست صدر کی نگرانی میں ہے۔ اسی طرح ملک کے حکومتی وسائل بھی زیادہ تر صدر کے اختیار میں ہیں۔ بنابراین دوسرے اداروں کے انتظامی عہدے در حقیقت انتظامیہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو صدارت کو اس طرح کی اہمیت حاصل ہے۔ اب آپ صدر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داری ہے کہ ہمیں جا کر ووٹ دینا ہے۔ البتہ میرے ووٹ اور ایک 16-17 سال کے لڑکے کے ووٹ کا وزن ایک ہی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ایک صدر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ صدر کے کندھوں پر کیا ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، میں امیدواروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جو صدارتی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ عرصے سے لوگ یکے بعد دیگرے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں توقع ہے کہ آپ اس کام کی سنگینی کو سمجھیے۔ آپ جو امیدوار بنے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ آپ اپنے کندھوں پر کون سا بھاری بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، انتخابی مقابلے میں داخل ہو جائیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو کام کی سنگینی کا پتہ ہی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ملک کی کلیدی مشکلات اور مسائل کو سمجھیے۔ ملک کے مسائل ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں مسئلے ہیں، اور ان سینکڑوں مسائل میں سے کم از کم دسیوں مسائل ملک کے بنیادی اور اہم مسائل میں شامل ہیں۔ ان کو سمجھیے، یہ جانیے کہ ملک کی مشکل کہاں ہے اور ملک کے مسائل کیا ہیں۔ ان کے حل کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پروگرام اور راہ حل ہونا چاہیے، چاہے اجمالی ہی ہو، میں نہیں کہتا کہ تفصیلی ہو، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی راہ حل آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ معیشت کے مسئلے کو سمجھیے، اقتصادیات کی بڑی اہمیت ہے، خود معیشت کے مسئلے میں بڑے اہم کام ہیں۔ قومی پیداوار میں پیش رفت، قومی سرمایہ کاری میں پیش رفت، قومی کرنسی کی تقویت، افراط زر کا مسئلہ اور اسی طرح کے دیگر مسائل اقتصادیات کے ذیل میں ہیں۔ اس کے بعد ملکی سلامتی کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، سماجی مشکلات کا بھی موضوع ہے۔ ملک کے اہم مسائل میں سے ایک سماجی مشکلات کا مسئلہ ہے، دنیا کی پیچیدہ سیاست سے روبرو ہونا، آپ کو ان پالیسیوں کا سامنا کرنا ہے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے، اسی طرح ثقافت کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، توقعات کیا ہیں اور کون سا کام انجام پانا چاہیے، یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بھاری اور اہم بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے ہیں تو پھر بسم اللہ، میدان میں اتر جائیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر میدان میں نہ آئیے۔ کہ ایک روایت میں ہے، جو شخص کوئی کام نہیں کر سکتا اور پھر بھی اس کام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بہت برا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں وہ وعدہ یہاں عرض نہیں کروں گا۔ تو یہ بات صدارتی امیدواروں کے حوالے سے تھی۔ ایک دوسرا مطلب عوام سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صدر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھے صدر میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیے کہ وہ امیدوار واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ یہ صرف میرا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اپنے ملک کی سعادت اور کامرانی کا خواہاں ہے وہ ایسا ہی صدر چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اہل ہو، اس میں مینجمنٹ اور مینجمنٹ کی اہلیت ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ وہ با ایمان ہو، کیونکہ اگر وہ بے ایمان ہوگا تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے ایمان انسان ملک کو، ملک کے مفادات کو اور عوام کو بیچ سکتا ہے، اس لیے اسے با ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسے انصاف پسند ہونا چاہیے، بدعنوانی کا مخالف ہونا چاہیے، اور یہ ایک اہم ترین خصوصیت ہے جو صدر میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ حقیقی معنی میں وہ انصاف قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو اور حقیقی معنی میں بدعنوانی سے لڑے۔ اس کی کارکردگی انقلابی اور جہادی ہونی چاہیے، یعنی سوٹ بوٹ والی کارکردگی سے کام نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں پائے جانے والے اتنے سارے بنیادی مسائل کے لیے ایک جہادی اور انقلابی حرکت ضروری ہے۔ اس کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے، وہ ملکی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتا ہو۔ بعض لوگ ہیں جو ملکی صلاحیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہی پرانی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر صرف مٹی کا لوٹا بنایا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے ایک دفاعی مسئلے کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا ایک دفاعی ٹور کرایا جائے تاکہ یہ حضرات آئیں، تھوڑا سا گھومیں اور دیکھیں کہ دفاعی لحاظ سے ملک میں کیا کچھ تیار ہو رہا ہے۔ تو صدر کو ملکی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور ان صلاحیتوں پر اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ جوانوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، جوانوں کی صلاحیتوں کو ماننا چاہیے، جوانوں کو ملک کو آگے لے جانے والی قوت کی حیثیت سے پہچاننا چاہیے اور ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بندہ حقیر شروع سے ہی نوجوانوں سے رابطے میں رہا ہے اور برسوں سے میں مختلف مسائل میں ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ بھی جوان میدان میں آتے ہیں، میں جگہ یا عہدے وغیرہ کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ سخت ترین گرہیں بھی کھول دیتے ہیں اور مشکلات کو برطرف کر دیتے ہیں۔ صدر کو جوانوں پر اعتماد کرنا چاہیے، صدر کو عوامی ہونا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، اسے مایوسی اور بدگمانی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تلخ نظروں سے مستقبل کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی شخص ہو جو مشکلات کو حل کر سکتا ہو، وہ صدر بنے، تو یقینی طور پر یہ چیز ملک کو ایک اچھے اور مطلوبہ مقام تک لے جائے گی۔ آپ ان خصوصیات والے کسی صدر کو تلاش کیجیے۔ البتہ یہ تلاش عوام کے سارے طبقوں کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدارتی امیدوار میں یہ خصوصیات تلاش کریں اور خداوند عالم سے دعا کریں کہ وہ انشاءاللہ ایرانی قوم کی مدد کرے اور اس قوم کی رہنمائی کرے کہ وہ ان خصوصیات والے کسی شخص کو تلاش کر سکیں اور اسے صدر بنائیں۔ انتخابات کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ ہماری عزیز قوم انتخابات کو انتشار اور تفرقے کا نہیں بلکہ قومی اتحاد کا مظہر قرار دے، دائیں اور بائیں اور اس طرح کی غلط تقسیم بندیوں کو ایک کنارے پر رکھ دیا جائے۔ جو چیز اہم ہے وہ ملک کا مستقبل ہے، جو چیز اہم ہے وہ ہماری آئندہ نسل ہے، جو چیز اہم ہے وہ ملک میں باعزت اسلامی نظام ہے۔ یہ سب کچھ اہم ہے، ان کو نظر میں رکھنا چاہیے اور حقیقی معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ البتہ ذوق مختلف ہوتا ہے، پسند مختلف ہوتی ہے، سیاسی نظریے میں اختلاف ہوتا ہے، قومیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مسلک الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ یہ چیز پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی قوم کے افراد کو ایک دوسرے کے مقابل نہ کھڑا کر دیں، ملک کو دو حصوں میں نہ بانٹیں۔ لہذا یہ کچھ باتیں اور آرائز انتخابات کے سلسلے میں تھے۔ آخری بات ایٹمی معاہدے اور علاقائی مسائل سے متعلق ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا شدید ترین دباؤ ناکام ہو گیا ہے۔ اس پچھلے احمق نے شدید ترین دباؤ کی اس پالیسی کو اس لیے تیار اور نافذ کیا تھا کہ ایران کو کمزور پوزیشن میں لے آئے، تاکہ بعد میں ایران کمزوری کے سبب مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے، ناچار ہو جائے، اور پھر وہ اپنے سامراجی مطالبات کو کمزور ایران پر تھوپ دے۔ اس کا ہدف یہ تھا۔ خیر وہ تو دفع ہو گیا، اور وہ بھی کتنی ذلت سے۔ خزانہ خیر و عافیت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ تھا۔ وہ خود تو ذلیل ہوا ہی، اپنے ملک کو بھی رسوا کر گیا۔ بحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے یہ قوم عزیز اور ناقابل شکست ہے۔ بنابراین یہ جان لے کے شدید ترین دباؤ اب تک تو ناکام ہی رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر امریکہ کی یہ نئی حکومت شدید ترین دباؤ کی پالیسی کو آگے بڑھانا چاہے گی تو وہ بھی شکست سے دوچار ہوگی، یہ بھی دفع ہو جائیں گے اور اسلامی ایران پوری طاقت و پورے وقار کے ساتھ باقی رہے گا۔ ہم نے یہ جو سفارشات پیش کی ہیں یہ اس بات کا باعث بنیں گی کہ انشاءاللہ ایران روز بروز زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں اور خود ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ملک کے موقف کا صراحت کے ساتھ اعلان کیا جا چکا ہے، اس موقف سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ یہ وہ موقف ہے جس کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ موقف دیگر پالیسیوں کے درمیان کوئی استثنائی موقف ہو، نہیں، یہ وہ موقف ہے جس پر سب متفق ہیں، اور وہ موقف یہ ہے کہ امریکی تمام پابندیوں کو ختم کریں، پھر ہم ان کی سچائی کو پرکھیں گے۔ اگر ہم نے محسوس کیا کہ پابندیاں صحیح معنوں میں ہٹ گئی ہیں تب پھر ہم ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کی طرف لوٹائیں گے، یعنی بغیر کسی مشکل کے اپنی ذمہ داریوں کی طرف واپس پلٹ آئیں گے۔ یہ قطعی موقف ہے۔ ہم امریکیوں کے وعدے کو سچ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم پابندیاں ختم کر دیں گے اور کاغذ پر ختم کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل ضروری ہے، عملی طور پر پابندیوں کو ختم کریں، ہم ان کی سچائی کو پرکھیں گے، اور جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں تب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ امریکیوں کو تو موجودہ ایٹمی معاہدے پر بھی اعتراض ہے۔ میں نے سنا کہ بعض امریکی کہتے ہیں کہ آج کے حالات سن 2015 اور 2016 کے حالات سے جب ایٹمی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے کافی بدل چکے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ایٹمی معاہدے میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، جی ہاں، آج حالات سن 2015 اور 2016 کی نسبت کافی بدل چکے ہیں، لیکن امریکہ کے حق میں نہیں بدلے ہیں بلکہ ہمارے حق میں بدلے ہیں۔ حالات ایران کے حق میں بدلے ہیں، آپ کے حق میں نہیں۔ ایران سن 2015 کی نسبت آج زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہوا ہے، اس نے خود اعتمادی حاصل کر لی ہے۔ آپ سن 2015 سے اب تک بے عزت ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایک ایسی حکومت اقتدار میں آئی جس نے اپنی باتوں، اپنے عمل اور اپنے رویے سے اور پھر اقتدار سے ہٹنے کے طریقے تک سے آپ کے ملک کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ معاشی مشکلات نے آپ کے پورے ملک کو گھیر رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ حالات آپ کے حق میں ہوں، ہاں حالات بدلے ہیں لیکن آپ کے نقصان میں، اور اگر ایٹمی معاہدے میں تبدیلی ہونی ہے تو اسے ان کے نہیں بلکہ ایران کے حق میں تبدیل ہونا ہے۔ بحمدللہ ہم نے بے شمار نالج بیسڈ کمپنیوں، جوانوں کی عظیم تحریک اور اس سلسلے میں مختلف جدت ترازیوں سے پابندیوں کو بے اثر بنایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے، اور آپ لوگ روز بروز زیادہ سے زیادہ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آج تک آپ لوگ مسائل میں مبتلا ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس صدر کا انجام کیسا ہونے والا ہے، اور یہیں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے راہ حل کے عنوان سے جو تجویز دی ہے اس میں ہمیں بالکل بھی جلدی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب موقع ہے، موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ ہاں ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ موقع کا صحیح وقت پر فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اور موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مواقع پر جلد بازی کا خطرہ اور اس کا نقصان موقع گنوانے سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں جلد بازی کی۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے سارے کام کاغذ پر تھے اور ہمارے سارے کام زمین پر اور عمل میں تھے۔ ہم نے جلد بازی کی اور اپنے کام انجام دیے، انہوں نے اپنے کام انجام نہیں دیے، اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ البتہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بات کی جانب متوجہ رہیں کہ ہمارا صبر و تحمل زیادہ ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اسی پالیسی کو جسے ہم نے بتایا مان لیا اور اس پر عمل کیا تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو پھر جیسا آج ہے ویسا ہی آگے بھی رہے گا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے وہ پابندیاں ختم کریں، میں نے سنا ہے کہ بعض افراد، دنیا کے بعض سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ جناب اس پہلے میں پہلے آپ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امریکہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ۔ دیکھیے، بات پہلے میں اور پہلے آپ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اوباما کے زمانے میں امریکیوں پر اعتماد کیا تھا اور جو کام ہمیں ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے انجام دیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، یعنی صرف کاغذ پر کہا کہ پابندیاں اٹھا لی ہیں، لیکن ان کے افراد نے ہر اس کمپنی سے جو ہم سے معاہدہ کرنا چاہتی تھی کہا کہ جناب اس میں خطرہ ہے، اس معاہدے میں رسک ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ سرمایہ کاری کرنے والے کو ڈرایا۔ ان لوگوں نے اس طرح کے کام کیے، ہمیں ان کے کام پر بھروسہ ہرگز نہیں ہے، ان کے وعدوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ امریکیوں نے ہمارے سلسلے میں غلطی کی، علاقے کے تمام مسائل کے بارے میں بھی افسوس کہ امریکی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس وقت بھی وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ صیونی حکومت کی ظالمانہ حمایت کر رہے ہیں، غلط ہے۔ شام میں ان کی غاصبانہ موجودگی ہے، مشرقی فرات کے علاقے میں وہ وسیع پیمانے پر موجود ہیں، یہ یقینی طور پر غلط ہے۔ یمن کے مظلوم عوام پر ظلم و زیادتی میں سعودی عرب کی حکومت کا ساتھ دینا بھی سراسر غلط ہے۔ فلسطین کے بارے میں ان کی پالیسیاں غلط ہیں۔ عالم اسلام میں مسئلہ فلسطین کبھی فراموش نہیں ہوگا، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ دو چار ذلیل حکومتیں صیونی حکومت سے تعلقات قائم کر لیں اور روابط کو معمول پر لے آئیں۔ ان دو چار حکومتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، امت مسلمہ مسئلہ فلسطین کو فراموش نہیں کرے گی، مسئلہ فلسطین کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گی۔ یہ بات امریکیوں کو اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے۔ یمن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ یمن کے خلاف جارحیت ٹرمپ سے پہلے کی ڈیموکریٹک حکومت کے زمانے میں شروع ہوئی، یعنی یمن کی جنگ ٹرمپ نے شروع نہیں کی تھی، یمن کی جنگ اوباما کی ڈیموکریٹک حکومت کے زمانے میں آل سعود نے شروع کی اور امریکہ کے گرین سگنل دکھانے پر شروع ہوئی۔ امریکہ نے انہیں اجازت دی، ان کی مدد کی، بے شمار فوجی وسائل ان کے حوالے کیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یمن کے نہتے عوام پر اتنے بم برسائیں کہ 15 دن میں یا 1 مہینے میں وہ ان کے سامنے جھک جائیں۔ انہوں نے غلطی کی، اب 6 سال ہو چکے ہیں اور وہ ایسا نہیں کر سکے۔ مارچ کے یہی ایام تھے کہ ان کی جانب سے شروع کردہ جنگ اور یمن پر حملہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک 6 سال گزر چکے ہیں اور یہ لوگ یمن کے عوام کو جھکا نہیں سکے۔ میں امریکیوں سے پوچھتا ہوں، جس دن تم نے آل سعود کو یمن کی جنگ شروع کرنے کا گرین سگنل دیا تھا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ ان کی مشکلات کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم جانتے تھے کہ سعودی عرب کو کس دلدل میں پھنسا رہے ہو کہ اب وہ نہ اس میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی باہر نکل سکتا ہے؟ اب سعودی عرب کے لیے مشکل دو طرفہ ہے، نہ تو وہ جنگ کو روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے جاری رکھ سکتا ہے، اس کے لیے دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ کیا تم امریکی جانتے تھے کہ سعودی عرب کو کس مصیبت میں دھکیل رہے ہو؟ اگر جانتے تھے اور پھر بھی تم نے ایسا کیا تو قابل رحم ہے تمہارے حلیف کہ تم ان کے بارے میں اس طرح سے عمل کرتے ہو، اور اگر نہیں جانتے تھے تو تب بھی تمہارے حلیفوں پر وائے ہو جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے منصوبوں کو تم سے اتفاق رائے کے بعد تیار کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جبکہ تم خطے کے حالات سے ناواقف ہو۔ بنابر یہ جان لو کہ تم اس خطے کو نہیں پہچانتے اور اس خطے کی اقوام سے آشنا نہیں ہو، غلطی کر رہے ہو۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم دنیا کے تمام گمراہوں کو ان کی گمراہی سے نکالے گا اور انہیں ان کی غلطیوں سے لوٹائے گا، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ایرانی قوم کو روز بروز زیادہ عزیز، زیادہ طاقتور اور زندگی کے وسائل سے زیادہ بہرمند کرے گا اور اسے سعادت و کامرانی عطا کرے گا۔ وہ ان کی مادی اور معنوی زندگی کی اصلاح کرے گا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا قلب مبارک ایران کے عوام سے راضی و خوشنود رہے گا، اور ان حضرت کی دعا ہماری تمام عوام اور اس حقیر کے شامل حال رہے گی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مطہر ہم سے راضی و خوشنود رہے گی، اور شہیدوں کی پاکیزہ روحیں ہم سے راضی رہیں گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔